نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جن کے پاس موبائل ہیں سائلنٹ کر لیں تاکہ بیچ میں ڈسٹربنس نہ ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم آج ہماری نشست کا عنوان ہے فقر پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ فقر کسے کہتے ہیں ہمارے مشائخ طریقت نے فقر کی تعریف اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور و معروف رسالہ قشیریہ میں فقر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فقر نام ہے ماں سوا اللہ سے دل کا فارغ ہونا یعنی آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے سوا دل میں کوئی چیز جلوہ گر نہ ہو اس کا نام فقر ہے دنیا کی دولت لالچ تما حرص حوث یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کو دل سے نکال کر پھینک دینے کا نام فقر یعنی دل میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہو اور جس کا دل ایسا ہو یعنی اس میں صرف اللہ کی یاد ہو وہی صحیح معنوں میں فقیر ہے فقیر بہت سے لوگ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں اور فقیر ہمیں روڈوں پر بھی نظر آتے ہیں لیکن فقیر میں اور اہل اللہ میں جو اہل اللہ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق کیسے فقیر میں چار لفظ ہیں فے قاف یہ اور رے یہ چار ہم لکھتے ہیں نا جب لکھیں گے تو ہوگا فقیر تو فے سے فقر قاف سے قنا یہ سے یاد الہی اور رے سے ریاضت یہ چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ فقیر ٹھیک ہے نا فقر قنا یاد الہی اور ریاضت یہ چار صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہی اصلی معنوں میں فقیر ہے لیکن ان فقیروں میں اور اہل اللہ میں جو اپنے آپ کو فقیر لکھتے ہیں زمین آسمان کا فرق یہ فقیر مانگتے ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا جہاں سے نکلے ہاتھ پھیلا رہے پیچھے لگ گئے ہمیں دے دو ایک دوسرے سے مانگ رہے دنیا والوں کے سامنے اور وہ فقیر صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے اور کسی کے سامنے وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور دنیا والے ان سے مانگتے ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والوں کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ اصل میں فقیر ہے یہ تو بھکاری ہے بھیک مانگ رہے ہیں کوئی اپنا صدقہ دے رہا ہے کوئی بھیک دے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ بھکاری ہیں فقیر نہیں ہیں فے سے فقر قاف سے قنا یہ سے یاد الہی رے سے ریاضت چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ فقیر تو دو قسم کے فقیر ہو گئے نا ایک تو یہ دنیا والے یہ فرق کیا ہے یہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دنیا والوں سے مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو دنیا والے پھر ان سے مانگتے ہیں وہ اللہ سے لیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اللہ کے محتاج ہیں اور دنیا والے ان کے محتاج ان کو دنیا والوں کی حاجت نہیں कि ये राजी हो जाए तो मेरा काम हो जाए, ये राजी हो जाए तो मुझे दौलत मिल जाए, ये राजी हो जाए तो मनसब मिल जाए, नहीं, वो सिर्फ एक को राजी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु मनु। वो जानते हैं कि जब वो राजी हो गया तो जब रब राजी तो सब राजी। इस नुक्ते को जिसने समझ लिया समझो वो कामयाब हो गए। यही फर्क है हम में और इन अहलुल्लाह में। हम दुनिया वालों पर भरोसा कर रहे हैं, इसके राजी होने से हमारी तरक्की हो जाएगी, इसके राजी होने से हमारा ये काम हो गया, इसके राजी होने से हमारी तनख्वाह बढ़ गई। और उन्होंने क्या समझा? उन्होंने सिर्फ एक नुक्ता समझा कि इन हजारों को, लाखों को, करोड़ों को राजी करने के बजाय उस एक खालिक और मालिक को राजी कर। क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, बल्कि लोग क्या, जितनी मखलूकात हैं, शजर, हजर, जमादात, हैवानात, नबातात, इंसान जितने भी हैं, इन सब की रजा उस एक की रजा पर मौकूफ है। इन सब की रजा उस एक की रजा पर मौकूफ है। इन सब का राजी होना उसके राजी होने पर मौकूफ है। जब वो राजी हो गया तो पूरी कायनात राजी हो, जिसका वो हो गया पूरी कायनात उसकी हो गई। बादशाह महमूद गजनवी ने एक दिन बड़े जोश में आके अपने दरबार में हीरे जवाहरात मंगाए और कहा यहां फैला दो। सबने फैला दिया, जिसका जो चाहे उठा ले, मेरी तरफ से इजाजत है। सबने एकदम, बादशाह की तरफ से इज़्ने आम है, कोई हीरा उठा रहा है, कोई जवाहरात उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, जितने चाहो उठा लो, बादशाह की तरफ से तो इज़्ने आम हो गया, हुक्म मिल गया। सब अपने जेबों में भर रहे हैं सब। और महमूद का गुलाम अयाज, मशहूर है ना महमूद और अयाज, उसने क्या किया, वो वहां से उठा और बादशाह के पास आकर खड़ा हो। बादशाह ने देखा कि ये सारे लोग हीरे जवाहरात तो उठा रहे, अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई अपनी झोली भर रहा है, कोई कुछ, जिसको जो चीज मिली, कि बादशाह ने तो हुक्म दे दिया जो चीज उठा लो, जितना चाहो उठा लो। उसने उनको देखा और एक नजर अयाज को देखा, अयाज तुमने नहीं उठाया, तुम्हें नहीं चाहिए ये, मेरी तरफ से हुक्म है सब उठा रहे हैं। अयाज ने क्या जवाब दिया, जो सुनने और याद रखने के काबिल। अयाज ने वहां से आकर बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया, हुजूर मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तो बेवकूफ हैं, जो हीरे जवाहरात की तरफ, ये दौलत तो खत्म हो जाएगी, मुझे बादशाह चाहिए। जब बादशाह मुझे मिल गया, बादशाह ही मुझे मिल गया। कैसी बताई की बात कही, जब बादशाह मेरा हो जाएगा ना तो बादशाह ही मेरी हो जाएगी, फिर ये हीरे जवाहरात क्या, पूरी सल्तनत मेरी, पूरी सल्तनत मेरी, हकीकत है ना। इसी तरह एक बुजुर्ग ने, बुजुर्गान दीन के अजीब उनके अंदाज हैं, एक दिन एक बुजुर्ग ने अपनी कैफियत में कहा, मेरी मर्जी से सूरज निकलता है और मेरी मर्जी से गुरूब होता है। लोगों ने कहा, अरे हजरत ये तो आपने कुफरिया कलिमात कह दी, ये कैसे, सूरज तो अल्लाह की मर्जी से निकलता है, अल्लाह की मर्जी से गुरूब, हकीकत यही है ना। ये पूरा सिस्टम ऑफ नेचर, कायनात का निजाम, ये अल्लाह ताला की रजा, उसकी मर्जी, उसके हुक्म से मशरक से निकल रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, ये मौसम के तगैरात, ये तब्दीलियां, ये सारी अल्लाह की रजा पर वो चला रहा है इस कायनात के निजाम। आपने ये कैसे कह दिया? कहा नहीं, ये कुफरिया कलमा नहीं है, ये सही कह रहा हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, मेरी मर्जी से सूरज निकलता है, मेरी मर्जी से गुरूब होता, तुम समझे ही नहीं कि मैंने क्या कहा। उसने कहा, क्या मतलब? कहा, सुनो, मैंने अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी में फना कर दिया, अपनी मर्जी को, अपनी रजा को, अपनी ख्वाहिश को अपने रब की रजा में फना कर दिया। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तो जब उसकी मर्जी से निकल रहा है और मेरी मर्जी उसकी मर्जी में फना हो गई, तो मेरी मर्जी से तो निकल रहा, मेरी मर्जी से तो निकल रहा, मेरी अपनी तो मर्जी नहीं ना, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में, रजा में फना कर दिया। तो जब सूरज उसकी मर्जी से निकल रहा है तो मेरी मर्जी से ही निकल रहा। ये है अहलुल्लाह की शान। असल फकीर वो हैं, अपने आप को कहा हम फकीर हैं, दुनिया वाले समझ रहे हैं कि तो फकीर है, इनके पास कुछ नहीं। फकीर उसे ही कहते हैं ना, एक आम इस्तेलाह में आपके भाई इसके पास कोई दर नहीं, कोई घर नहीं, खाने पीने के लिए लोगों से मांग रहा है, ये तो फकीर है। फटे पुराने कपड़े हैं, फकीर है। घर नहीं है, कह दिया फकीर है। मालो दौलत नहीं, फकीर है। दुनियावी इस्तेलाह में आमतौर पर हम फकीर उसे ही कहते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बरगुजीदा बंदे बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जब अपने आप को फकीर कहते हैं, फकीर लिखते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि वो सिर्फ अल्लाह के आगे फकीर हैं, दुनिया वाले उनके सामने फकीर हैं। वो अल्लाह से ले रहे हैं, दुनिया वाले इनसे ले रहे हैं। असल फकीर वो हैं। तो फुकुर, कना, याद इलाही और रियाजत, ये चार चीजें उन्होंने अपने अंदर पैदा की तो फकीर हो गए। और ये फुकुर चला कहां से? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का इरशाद ग्रामी हदीस पाक, अल फुकुर फखरी, ये फुकुर मेरा फखर है। हुजूर इस पे फखर करते हैं। बताओ उनसे बढ़कर दुनिया का बादशाह कौन, बल्कि दुनिया का दीन और दुनिया सब के बादशाह वही। अल्लाह ने फरमाया और हुजूर पुन्नूर अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है और मैं उसकी अता को तकसीम करने वाला हूं। वो अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला। तो जो उसकी अता को तकसीम कर रहा हो उससे बढ़कर बादशाह कौन होगा, उससे बढ़कर नेमतें किसके पास होंगी? अच्छा वो क्या अता कर रहा है ये नहीं बताया, किसी नेमत की तायीन नहीं की कि अल्लाह ताला दुनियावी दौलत मुझे दे रहा है मैं तकसीम कर रहा हूं, या वो दीन की दौलत दे रहा है वो मैं तकसीम कर रहा हूं, या वो फला चीज मुझे दे रहा है वो मैं तकसीम कर रहा हूं। नहीं, मुतलक फरमाया वल्लाहु युती, वो अता करने वाला है, इन्नमा अना कासिमुन, और मैं तकसीम करने वाला हूं। कासिम के माना तकसीम करने वाला। तो अब जो जो खुदा अता कर रहा है वो हुजूर तकसीम कर रहे हैं। अब वो क्या अता कर रहा है? उसकी अताएं बेशुमार हैं, इनकी तकसीम भी बेशुमार। उसकी अताएं लाजवाब हैं, इनकी तकसीम भी लाजवाब। दुनियावी नेमत हो तो हुजूर के दर से, और दीनवी नेमत हो तो हुजूर के दर। दीन कहां से मिला? दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहां से मिला? हुजूर की बारगाह से। ईमान उनकी बारगाह से, कुरान इनकी बारगाह से, और रहमान वो भी इनकी बारगाह से, सब कुछ इनकी बारगाह से, दीनी और दुनियावी दौलत सब उनकी बारगाह से मिल रहा है और वो तकसीम फरमा रहे। तो फरमाया अल फुकुर फखरी, ये फुकुर जो है मेरा फखर है। सरकार का फुकुर जो था वो इख्तियारी था। एक चीज होती है ना इख्तियारी, आदमी खुद इख्तियार कर ले, यानी उस पर कोई लाजिम नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, खुद इख्तियार किया है उसने। मसलन आपके पास दो चॉइस हैं, आपने उसमें से एक चीज चूज कर ली, एक चीज ले ली आपने, दो चीजें हैं ना भाई, इन दोनों में से कौन सी चीज आप लेना चाहते हैं? आपने कहा ये चीज मैं लेना चाहता हूं। ये क्या है? आपको इख्तियार दिया गया, आपने इख्तियार कर लिया। हुजूर ने फरमाया अल फुकुर फखरी, फुकुर मेरा फखर है। यानी ये फकीरी मैंने इख्तियार की है, फुकुर जो है मेरा फखर है, मैंने खुद इख्तियार की। और एक और रिवायत में आया उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से, सरकार ने फरमाया आयशा अगर मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चला करे, ओहद पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चला करे, लेकिन मैं फुकुर को इख्तियार करता हूं। हुजूर का फुकुर इख्तियारी है। अगर वो चाहते तो उनके लिए सारी आसाइशें मौजूद होती। जिनका हुक्म हवा पर चले, जिनका हुक्म दरियाओं पर चले, जिनका हुक्म जमीन पर चले, और जिनका हुक्म आसमान पर चले, जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, और जिनके इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, जो जमीन और आसमान पर हुकूमत कर रहा हो उससे बढ़कर बादशाही किसके पास? लेकिन ये सारे इख्तियारात होने के बावजूद लेटने के लिए एक बाम की چٹائی یا چارپائی, اتنی فقیری. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا کہ سرکار ایک چٹائی پر آرام فرما بغیر کسی کپڑے کے, اور اگر آپ چٹائی پر بغیر اس کے لیٹ جائیں تو جسم پر نشان آ جاتے, اگر آپ اپنا رخسار رکھ دیں تو نشان آ جائے, ہاتھ رکھ دیں تو نشان آ جائیں. تو اس کے نشان حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر آ گئے, چٹائی کے نشان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. سرکار نے پوچھا, عمر کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فدا کا امی و ابی, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں اس لیے رو رہا ہوں, یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں, دنیاوی شہنشاہ ہیں, وہ نرم گداز گدوں پر آرام کر رہے ہیں, ریشمین چادروں پر آرام کر رہے ہیں, اور شہنشاہ کونو مقام ایک عام چٹائی پر, یہاں تک کہ اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر آ گئے, یہ دیکھ کر میں رو رہا ہوں. سرکار نے کیا فرمایا, عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو, آخرت ہمارے لیے, دنیا ان کے لیے ہو, آخرت ہمارے لیے ہو؟ ارے اللہ تعالیٰ کو ان کو دنیا میں جو کچھ دینا تھا دے دیا, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں, آخرت ہمارے لیے ہے. دنیا میں ان کو مل گیا, نرم گداز گدوں پر, ریشمی چادروں پر, بہترین بستروں پر آرام کر رہے ہیں, لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. یہ جتنے کفار ہیں, فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا, جب یہ کافر جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ وہیں رہیں گے, اور ہمارے لیے آخرت ہے. دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, یہ آخرت ہمارے لیے ہے. سرکار نے جواب دیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. پتہ چلا کہ سرکار کا فقر اختیاری تھا, حضور نے اختیار کیا, ورنہ وہ چاہتے تو ان سے بڑھ کر بادشاہ اور کون تھا, وہ تو دنیا کے بادشاہ تھے, یہ تو دین و دنیا کائنات آخرت ہر چیز کے بادشاہ یہی تھے, جن کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے, ان سے بڑھ کر بادشاہ کون؟ ان بادشاہوں کا حکم تو انسانوں پر چلتا تھا, میرے آقا کا حکم جانوروں پر بھی چلتا تھا, حشرات الارض پر بھی چلتا تھا, نباتات پر بھی چلتا تھا, جمادات پر بھی چلتا تھا, زمین پر بھی چلتا تھا, آسمان کے ستاروں, چاند, سورج پر بھی چلتا تھا. تو اصل بادشاہت تو وہ ہے نا, یہ کون سی بادشاہت؟ اچھا پھر ان کی بادشاہت کی لمٹ, ان کی بادشاہت کی لمٹ ہے؟ کوئی 10 سال بادشاہ رہا, کوئی 20 سال رہا, کوئی 25 سال, کوئی 44 سال, کوئی 40 سال, 50 سال, پھر اس کے بعد ختم. اور میرے آقا کی بادشاہت قیامت تک کے لیے, بلکہ آخرت کے دولہا بھی وہی ہیں, آخرت کے شہنشاہ بھی وہی, ایسی بادشاہت ہو آخرت تک, اور آخرت قیامت انہی کی شان دکھانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی.
یہ تقدیر,
تو اصل بادشاہ تو وہ ہیں, تو وہ اگر چاہتے تو کیا نہیں ہوتا, لیکن فقر اختیاری ہے. الفقر فخری, یہ فقر میرا فخر ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں, کھانا نہیں کھایا, بھوک, بے چین, بے قرار. ظاہر بھوک لگتی ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے, جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور پھر حضور کی بارگاہ میں, اور آ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو پیٹ پر ایک پتھر بندھا. یہ سرکار کو بتانا چاہتے تھے کہ حضور میں بھوکا ہوں, میں نے ایک دن سے کھانا نہیں کھایا. سرکار نے اپنا مبارک پیرہن اٹھایا تو جسم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے, بتانا تھا کہ تو ایک دن سے بھوکا ہے, تیرے نبی نے 2 دن سے نہیں کھایا. وہ اگر چاہتے تو ان کے لیے تو بہترین انواع اقسام کے کھانے چنے جاتے, وہ اگر چاہتے تو عرش سے کھانا اتر جاتا, لیکن نہیں. الفقر فخری, یہ فقر میرا فخر ہے, اختیاری ہے. اس فقر کو سرکار نے اختیار کیا اور اس پر فخر کیا. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمنائیں، یہ سب دنیا میں ختم ہونے والی، لیکن اصل چیز وہ ہے جو آخرت تک رہے، جو ہمیشہ رہے. اسی لیے کہا گیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. کیوں دنیا کو قید خانہ کیوں کہا گیا؟ آپ کہیں گے ہم تو آزاد ہیں، ہم تو کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. نہیں، پابندی ہے. قید خانے میں پابندی ہوتی ہے نا، کسی کو پکڑ کے بند کر دو قیدی کو، اب اس کی کیا پابندی ہے؟ باہر نہیں نکل سکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، جو کھانا دیا جائے گا وہی کھائے، جہاں حکم ہوگا وہیں جائے، یہ ساری پابندیاں ہیں نا. اب دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پابندی ہے، شراب نہیں پی سکتے، پابندی ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے اور یہ تمام کھیل جو ہیں، یہ سب نجس ہیں اور شیطانی اعمال سے ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے اعمال میں سے، پابندی لگا دی، حرام کر دیا گیا شراب کو، نہیں پی سکتے. خنزیر حرام، نہیں کھا سکتے. بد نکاحی حرام، نہیں دیکھ سکتے. غلط راستے کی طرف جانا منع ہے، نہیں جا سکتے. پابندیاں ہو گئی نا، تو یہی تو قید خانے میں پابندی ہوتی. لقمہ حرام نہیں کھا سکتے، حرام راستے کے پر نہیں چل سکتے، حرام جگہ کی جانب نہیں جا سکتے، حرام نکاح کسی پر نہیں ڈال سکتے، ساری چیزیں سب پابندی ہیں. اور کافروں کے لیے کیا کہا؟ وجنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت. کافروں کے لیے کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں. اور اسی میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کافر کتنے مزے سے ہیں دنیا میں، ان کے ہاں کوئی بد امنی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی بے روزگار ہو جائے سوشل سیکورٹی مل رہی ہے، گورنمنٹ ان کو پیسہ دے رہی ہے، آپ یورپ چلے جائیں یہی ہے، بہترین مکانات ہیں، بہترین موسم ہے، موسم بھی بہترین ہے. اب موسم تو انہوں نے نہیں بنایا نا، وہ تو اللہ نے بنایا، وہ بھی بہترین، ساری چیزیں ان کو دے دی. اور یہاں پر گرمی ہے اور گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ، یہ گورنمنٹ کا تحفہ، اور اس کے ساتھ بے روزگاری، اور اس کے ساتھ دیگر پریشانیاں، مصیبتیں، علاج کی سہولت نہیں، کتنی چیزیں، یہ ساری پریشانیاں ہیں. تو ان کے لیے تو جنت، اور حقیقت میں ان کے لیے جنت ہے، کوئی پریشانی نہیں، یہاں پہ ساری پریشانی. تو اس یہ سوال پیدا کر کے لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں کوئی پریشانیاں نہیں، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ گرمی میں ہے، وہی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، وہی بلکہ اب تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا بھی شکار ہے، اور کیا کیا پریشانی ہے، ساری یہیں پر، بد امنی یہاں پر، انتشار یہاں پر، افتراق یہاں پر، گرمی یہاں پر، شدت یہاں پر، ہر چیز یہاں پر، وہاں کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو ان کے لیے تو جنت ہے. ہم نے کہا صحیح، یہ تو حضور کا ارشاد، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، وہ تو ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جب جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ اسی میں رہیں، جبکہ ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرنور علیہ السلام کے وسیلے سے اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے وسیلے سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہیں. تو سرکار نے یہ تو فرمایا تھا، عمر تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو، آخرت ہمارے لیے ہو؟ تو دنیا میں ان کو جو کوئی دینا تھا دے دیا، آخرت ہمارے لیے. اور اگر اس میں ذرا سا ڈیپ میں آپ جائیں، گہرائی میں، اور حقیقت میں دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود قلبی سکون ان کو حاصل نہیں ہے، قلبی سکون حاصل نہیں ہے. باقی ساری چیزیں ہیں، امن و امان ہے، پیسے کی فراوانی ہے، हर चीज जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, न शराब पर, न जुए पर, न जिना पर, न फहश गोई पर, न फहाशी पर, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो कल्बी सुकून एक मोमिन मुसलमान को हासिल है वो काफिर को हासिल है। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, दिलों का चैन अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में और किसी में नहीं। तो इसलिए अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो इस कैदखाने में इस पाबंदी के साथ जो रहेगा, जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पाबंदी है, हराम नहीं खाना है, हराम की तरफ नहीं जाना है, हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, हराम की तरफ देखना नहीं है, जो इस पाबंदी के साथ रहेगा उसके लिए फिर आखिरत में जन्नत ही जन्नत, बल्कि आखिरत तो दूर की बात है, उसकी कब्र ही जन्नत। फरमाया मोमिन की कब्र रौज़तुम मिन रियाज़ुल जन्ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो उसकी कब्र को ही जन्नत बना दिया गया। वो जन्नत तो दूर की बात, वो तो जब आखिरत में मिलेगी, जिस दिन दफन किया गया उसी दिन दाएं जानिब से जन्नत की खिड़की खुल गई, ठंडी हवा आ रही है और वहीं लेटे लेटे वो अपने ठिकाने को देख रहा, खुश हो रहा, पीछे से इसाले सवाब किया गया, मजीद दरजात बुलंद हो रहे। तो ये है मोमिन की शान। तो बात कहां से निकली, फुकुर। सरकार ने फरमाया अल फुकुर फखरी, ये फुकुर जो है मेरा फखर है, मैं इस पर फखर करता हूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फुकुर इख्तियार किया और जो फकीराना जिंदगी गुजारी, ये सरकार का इख्तियारी फुकुर था। अगर वो चाहते तो क्या नहीं होता, दुनिया की हर आसाइश उन्हें मयसर थी, दुनिया का हर बड़े से बड़ा मनसब वो हासिल कर सकते थे, बेहतरीन गद्दों पर, रेशमीन चादरों पर, बेहतरीन मकानात पर में कयाम कर सकते थे। लेकिन वो फरमाते हैं अल फुकुर फखरी, फुकुर मेरा फखर, मैंने ये इख्तियार किया, इख्तियारी है, तो उस चीज को सरकार ने इख्तियार किया। और इसी चीज को इख्तियार किया बुजुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन ने। अगर वो चाहते तो दुनिया उनके कदमों में, मखदूम समलानी ने बादशाहत को छोड़ दिया, इब्राहिम आदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहत को छोड़ दिया, दुनिया का आराम, दुनिया का चैन, दुनिया का सुकून सब को छोड़ दिया। क्यों? वो जानते थे ये आरजी है, ये फानी है, ये खत्म होने वाला है, जबकि आखिरत वो हमेशा के लिए। हम आरजी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं और उन्होंने इस आरजी जिंदगी में उस अबदी जिंदगी के लिए कोशिश की। इस नुक्ते को उन्होंने ही समझा, हमने नहीं समझा। हमने क्या समझा, ये दुनिया है, बेहतरीन मकान हो, बेहतरीन जॉब हो, बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारे, हम ये सोचते रहे। और उन्होंने क्या सोचा, ये जिंदगी कितने दिन की है, एक साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, साठ सत्तर साल, बात हुआ तो अस्सी साल, उसके बाद वापसी। अगर कोई सौ साल का भी हो गया तो फिर वापस जाना है ना, हमेशा तो नहीं रहना। और हमेशा कहां रहना, आखिरत में, जहां से वापसी नहीं है। वापसी है वहां से नहीं, किसी का इरादा है जाके वापस आने का, मेरे ख्याल से किसी का है इसलिए नहीं बोल रहे, अगर होगा भी तो नहीं आ सकते, किसी का तो नहीं है लेकिन होगा भी तो नहीं आ सकते, जो गया वो गया। तो जब ये पता है कि वापस आना नहीं है तो फिर यहां छोड़ के क्या जाना है, फिर जो कुछ है सब ले जाओ, वहीं ले जाओ जहां हमेशा रहना है। इसी नुक्ते को समझा मखदूम समलानी ने तो सल्तनत को लात मार दी, इसी नुक्ते को समझा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने, तो अल्लाह ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि आज भी सुल्तानुल हिंद है, कयामत तक सुल्तानुल हिंद। वो जानते थे कि दुनिया का ओहदा, दुनिया का मनसब, दुनिया का इख्तदार और दुनिया का इख्तियार ये दुनिया ही में रह जाएगा, दुनिया में रह जाएगा, आखिरत में आमाल काम आएंगे, नेक आमाल। इसलिए उन्होंने ऐसे आमाल किए कि जब वहां पहुंचे तो यहां भी शहनशाह थे, वहां भी शहनशाह। एक अंग्रेज औरत अजमेर शरीफ आई और उसने देखा بڑا نام سنا تھا کہ غریب نواز کا مزار ہے، میں چل کے دیکھوں کون ہے. آ کر دیکھا کہ ایک مخلوق ہے جو ٹوٹے پڑ رہی. بڑی حیران ہوئی، منظر دیکھا، ارے زندہ کی ایسی تعظیم نہیں ہوتی کہ قبر والے کی تعظیم ہو رہی ہے، زندہ کا اتنا احترام نہیں کہ جو قبر والے کا. وہ سارا منظر دیکھ کر وہ واپس گئی اور اپنے ملک میں جا کر اس نے یہ بیان دیا کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو زندوں پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا. وہ قبر ہے اور زندوں پر حکومت کر رہی. اور حقیقت یہی ہے کہ جو قبر کے اندر ہے وہ ہم زندوں سے زیادہ بڑھ کر زندہ. ہم تو صرف اس لیے زندہ ہیں نا کہ روح جسم میں ہے. ارے وہ ایسا زندہ ہے کہ روح جسم سے الگ ہے تب بھی وہ زندہ، ایسے زندہ. تو اس نقطے کو سمجھا انہوں نے. بزرگان دین عارضی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، عارضی چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑتے، وہ اس چیز کو لیتے ہیں جو ہمیشہ کی ہو. اگر مخدوم سمنان اس سمنان کے شہنشاہ رہتے تو اس وقت تک نام رہتا جب تک تھے، اور جب سلطنت ختم ہو جاتی نام مٹ جاتا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، چھوڑ دو اس کو اور اس سلطنت کے لیے کوشش کرو، محنت کرو جو ہمیشہ کے لیے. تو جب اس عارضی سلطنت کو چھوڑ دیا، اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی، 700 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آج بھی ان کی یاد میں بیٹھے، آج بھی نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. تو ایک فقیر وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو بھکاری کہا جاتا ہے. کوئی اس کو بھیک دے دیتا ہے، کوئی جھڑک دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، اور کوئی زیادہ غصے والا ہو تو مار دیتا ہے. لیکن اہل اللہ وہ فقیر ہیں جو دنیا والوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر مجھ سے وہ جو سوال کرتا ہے میں ضرور ضرور عطا کر دیتا ہوں، پھر میں اسے رد نہیں کرتا. تو ایسے سے مانگو نا جو رد نہ کرے، ایسی ذات سے مانگو جو جھڑکے نہیں، جو تمہیں ڈانٹے نہیں، ایسی ذات سے مانگو. اچھا دنیا والے فقیر کیا کرتے ہیں؟ ایک سے نہیں ملا تو دوسرے کے پاس، دوسرے سے نہیں ملا تو تیسرے کے پاس، اس سے نہیں تو چوتھے کے پاس، ایک ایک کے پاس. کسی نے جھڑک دیا، کسی نے مار دیا، کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے دے بھی دیا. دنیا والوں کے پاس گھوم رہے نا، ہزاروں کے پاس، لاکھوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے. اور سرکار نے فرمایا یہ جتنے مانگنے والے ہیں، حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے وَلَيْسَ فِي وَجْهِ مُزَّاتُ لَحْمٍ، قیامت کے دن ان کے چہروں کا گوشت اڑا دیا جائے گا. یہ ان کی سزا ہوگی جو دنیا میں مانگتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وَلَيْسَ فِي وَجْهِ مُزَّاتُ لَحْمٍ، چہرے کا گوشت ان کا اڑا دیا جائے قیامت کے دن. پتہ چلے گا دیکھو یہ وہ ہیں جو لوگوں سے مانگتے تھے، بھکاری تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے. اور اہل اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے ان لاکھوں ہزاروں سے مانگنے کے بجائے اس ایک کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اس ایک کو راضی کرنے کی کوشش، اس ایک کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا. جب وہ ان سے راضی ہو گیا پوری کائنات راضی ہو، اور وہ ایسا راضی ہوا کہ اس نے ان کو عطا کر دیا، اور ایسا عطا کر دیا کہ اب یہ اس عطا کو تقسیم کر رہے ہیں. تو جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر. سرکار نے فرمایا نا اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں عطا کو تقسیم کرنے والا ہوں. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ کر سرکار سے جو کچھ مل رہا ہے یہ اس کو عطا کر رہا. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا، یہ ارشاد موجود لطائف اشرفی میں، میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے کہ اے الہ العالمین میرے مزار پر جو کوئی بھی آئے، ہاں دنیاوی حاجت لے کر آئے یا دینوی حاجت لے کر آئے، مولا اسے خالی مت لوٹانا، اور میری دعا یہ قبول ہو گئی. جو بھی وہاں پر گیا، جو نیک خواہش لے کر گیا، ہاں دنیا بھی ہو یا دین بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں پورا کر. تو جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہو؟ جب ولی کے در سے خالی نہیں لوٹتا تو پھر نبی کے در سے کیسے لوٹے؟ تو تو یہ ہیں وہ فقیر. تو ہم نے آج یہ عنوان رکھا فقر, تو فقر کے معنی آپ نے سمجھ لیے. رسالہ قشریہ کے مطابق فقر نام ہے ماں سوا اللہ سے دل کا فارغ ہونا, یعنی دل میں صرف اللہ کا ذکر ہو, اس کی یاد ہو اور کوئی چیز نہ ہو, وہی فقیر فقر ہے. اور فقر جس کے اندر پیدا ہو وہ فقیر ہے, فقر جس کے اندر پیدا ہو وہ فقیر ہے. حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ, اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر, فرمایا تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے. کیسا جملہ, تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے. بات سمجھ میں آئی؟ تم دنیا میں رہو, تم دنیا میں رہتے ہو نا, دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے. کیا مطلب؟ دنیا کی خواہش, دنیا کا عہدہ, دنیا کا منصب, دنیا کا اختیار, دنیا کا اقتدار, دنیا کی خواہشات, یہ تمہارے دل میں نہ رہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں ہیں, دنیا ہمارے اندر ہے, یہ مل جائے وہ مل جائے, یہ مل جائے وہ مل جائے, دوڑے خواہشات, اور اتنی خواہشات کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی, اتنی خواہشات. اور یہ حقیقت, اگر ایک گاڑی ہوگی نا وہ کہے گا دو ہو جائیں, دو ہوں گی تو تین ہو جائیں, ایک مکان ہے تو دو ہو جائیں, خواہشات بڑھتی رہے گی. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سونے کی ایک وادی ہو اس کے پاس, ایک وادی, وادی سمجھتے ہو نا, پوری ایک بہت بڑا ایریا ہے, اس میں پہاڑ بھی ہے, اس میں ساری چیزیں, یہ حضور نے فرمایا ایک وادی سونے کی ہو اگر اس کے پاس تو وہ کہے گا ایسی دو ہو جائیں, خواہشات بڑھتی رہیں گی. پھر فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. انسان کی خواہشات جب ہی ختم ہوتی ہیں جب اس کی موت واقع ہو, ورنہ خواہشات بڑھتی رہتی. لیکن اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے اس دنیا ہی میں خواہشات کو ختم کر دیتے. تو حضرت اشرف المشائخ نے کیا فرمایا, تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے, دنیا کی یہ تمام چیزیں خواہشات اپنے دل سے نکال دو. ہاں دنیا کی جو طور طریقہ ہے, جو رہنے کا ہے, جو ضروری ہے وہ رکھو, زائد نہ رکھو, خواہشات کو بڑھاؤ نہیں, ان خواہشات کو وہیں روک. وہ ہے اصل میں فقیر, جو دل کا فقیر ہو, جس کے دل میں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے, اس کے ذکر کے اور کوئی چیز اس کے دل میں نہ ہو, تو وہ اصل میں فقیر ہے. تو ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا, آپ کہیں گے نا کہ ہم نے بزرگان دین کے واقعات سن لیے, حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سن لی ساری چیزیں, لیکن ہم کیسے فقیر بن جائیں؟ کیا ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں فقیر ہو جائیں؟ کیا ہم بالوں کو بکھیر لیں گرد آلودہ بال ہو جائیں تو فقیر ہو جائیں؟ نہیں. تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے, مطلب کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو. اگر تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ گے تو دنیا تمہارے پیچھے. انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا, یہ اللہ کی طرف آئے, دنیا ان کے قدموں میں آ گئی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اور آگے بھاگتی اور اس کو اپنے پیچھے بھگاتی ہے. تو فقر اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسی زندگی ان بزرگان دین نے گزاری ویسی گزار, جیسی انہوں نے گزاری ویسی گزار. اور انہوں نے کیسی گزاری؟ انہوں نے توکل اختیار کیا, قناعت اختیار کی. اگر توکل اور قناعت پیدا ہو جائے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم ہو جائے. حس اور حبس جو پیدا ہوتی ہے نا, اس کے لیے پھر انسان کوشش کرتا ہے اور پھر جائز ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں, میں یہ منصب لے لوں, میں یہ دولت لے لوں, فلاں کاروبار میں لگا دوں تاکہ دگنا ہو جائے, فنا ہوتا مجھے مل جائے تاکہ اتنی سیلری ہو جائے, فنا یہ ہو جائے, دوڑ رہا ہے, خواہشات بڑھتی جا رہی. اگر قناعت اختیار کر لے, اگر اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اختیار کر لے تو پھر اس کے اندر فقر پیدا ہو جائے, اور جب فقر پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت پیدا ہوگی. بے برکتی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پسے پھینک ڈال دیا, جائز اور ناجائز حلال اور حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں رکھی. جہاں سے ملا جیسا پیسہ ملا ویسا لیا. بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی اپنے مالک کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی اپنے استاد کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی کسی عہدے پر ہے تو اپنے افسر کو دھوکہ دے رہا ہے. سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جو کچھ تم کر رہے ہو, واللہ خبیر بما تعملون, وہ باخبر ہے تم سے جو کچھ تم کر رہے, اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, وہ سب کچھ دیکھ رہا. تو جیسا پیسہ آئے گا ویسا ہی معاملہ ہوگا. اگر اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے تو برکت اٹھ جائے گی. یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, آپ یاد رکھیں. آپ پیسہ حاصل کر رہے ہیں نا, اور پیسہ سب کی ضرورت, منع نہیں ہے کہ پیسہ مت کماؤ, لیکن حلال رزق حلال. اور حدیث شریف کے مطابق رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے. انسان یہ سوچ کر نکلے کہ میں صرف رزق حلال کماؤں تو ہر قدم پر اس کو نیکیاں مل رہی ہیں, اس کا نکلنا ہی عبادت ہو جائے. تو جس رزق کی تلاش میں نکلنا عبادت ہے, جب وہ گھر میں آ جائے گا تو کتنی برکت ہوگی. آج بے برکتی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرف سے توجہ ہٹا دی. ہم سمجھتے ہیں یہ دھوکہ ہی نہیں ہے, مالک کو بتائے بغیر اس کے پیسہ نکالنا, افسر کو بتائے بغیر اس کو دھوکہ دینا, یہ تمام چیزیں غلط چیزیں کرنا. ہم سوچ رہے ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. حالانکہ یہ یاد رکھو, جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک دیکھنے والا ہے جو دیکھ رہا, اور وہ ایسا دیکھتا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے. جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے. اگر ہر مسلمان اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ لے اور رزق حلال کی تلاش میں رہے تو ساری برکتیں وہیں پیدا ہو جائیں. پہلے ایک کماتا تھا تو دس کھاتے تھے, اور آج دس کما رہے ہیں تو پورا نہیں ہو رہا. کیوں؟ پہلی وجہ نماز کی غفلت, دوسری وجہ رزق حلال میں حرام کی آمیزش. آپ حلال کما رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز اس کے اندر داخل ہو گئی, کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ لے لیا, یا اور کوئی کام کر کے غلط پیسہ آ گیا. دودھ کے اندر, ایک دودھ کا برتن ہے نا, مثال دے رہا ہوں, دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب پر ڈال دو, پی سکو گے, پیو گے؟ نہیں. ایک ناپاک قطرہ چلا گیا. یہی مثال ہے کہ حلال کما رہے ہو, ایک کو دھوکہ دے کر ایک پیسہ شامل کر دیا, سب کا سب حرام ہوتا. اب جب وہ پیسہ آئے گا تو کیسے برکت ہوگی؟ ذہنی سکون ہوگا؟ پریشانی دور ہوگی؟ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ جب وہ حرام پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بیماری بھی لاتا ہے, اپنے ساتھ پریشانی بھی لاتا ہے, اپنے ساتھ بے چینی بھی لاتا ہے, اپنے ساتھ بے قراری بھی لاتا ہے. اور رزق حلال کا ایک لقمہ مل جائے, اسی میں امن ہے, اسی میں سکون ہے, اسی میں عافیت. تو پہلی چیز, ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہیے. اگر حرام کے لاکھوں روپے مل رہے ہیں اسے لات مار دیجئے, اور حلال کا ایک پیسہ مل رہا ہے اسی پر قناعت کر لیجئے. وہ حلال کا, رزق حلال کا ایک پیسہ جو ہے اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم کیونکہ اہل طریقت ہیں, اہل محبت ہیں, بزرگان دین اور یہ کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں, اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ویسے تو یہ خالی ہم پر نہیں, سارے مسلمانوں پر. جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس پر شریعت کے تمام احکامات لازم ہیں, ضروری ہیں. لیکن اہل طریقت, اہل محبت پر, بزرگان دین کے اولیاء کاملین کے دامن سے جو وابستہ ہیں, ان پر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان تمام معاملات کو درست رکھیں اور رکھنے کی کوشش کریں. اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دور کر لیں. قصدن جان بوجھ کر ایسا کام نہ کریں. لیکن آج کل کیونکہ بالکل لاپرواہی ہے, اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ جو جس شعبے سے تعلق ہے اس شعبے میں حد الامکان کوشش کرے کہ اس سے بچے, حد الامکان کوشش کرے. اور جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بچنا چاہتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس میں پھنس گیا, تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے اور وہ اس چکر سے اسے نکال دیتا. تو اس لیے ہمیں اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے, اور اللہ کی ذات پر توکل، قناعت، بھروسہ، ان تمام چیزوں کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، ہمارے تمام احوال سے، اعمال سے، افعال سے باخبر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیے، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں کسی قسم کی غلط اگر آمیزش ہو گئی ہو، سہون یا قصدن، مولا اسے دور کر دے، مولا اسے معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔